الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 73 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یہ تنبیہ کی گئی کہ انسان اگر دنیا میں اندھا بنا رہتا ہے تو قیامت میں بھی اسی طرح اٹھے گا، اس سے بڑا کوئی خسران کا معاملہ نہیں ہو سکتا. انسان کی آنکھ اس ابدی زندگی میں کھلے اور وہاں اس کی بینائی ہی سلب ہو جائے. فرمایا تھا کہ اس وقت وہ یہ محسوس کریں گے کہ جو راستہ سیدھا منزل مقصود تک جاتا تھا، اس کو جب انہوں نے دنیا میں چھوڑ دیا تو یہاں پر بھی اس سے بہت دور پڑے ہوئے. اس کے بعد پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہوا اور فرمایا کہ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اے پیغمبر، قریب تھا کہ یہ اس چیز سے ہٹا کر تم کو فتنے میں ڈال دیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بھی جب اس کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں اور مخاطبین یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ دعوت بڑی مؤثر ہو رہی ہے، یہ دل و دماغ میں اتر رہی ہے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس دعوت کو اس کے صحیح راستے سے ہٹا کر بعض ان چیزوں کے ساتھ مصالحت پر آمادہ کر دیا جائے جس سے ان کے اور ان کے پیشواؤں کے معاملے میں جو فضا بن رہی ہے وہ نہ بن سکے. یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ایک بڑی کمزوری ہے. وہ جب کوئی رائے اختیار کر لیتا ہے، کوئی نقطۂ نظر اپنا لیتا ہے، تو وہ چیز اس کا تعصب بن جاتی ہے. وہ جن شخصیات سے کچھ سیکھتا سمجھتا ہے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق استوار کر بیٹھتا ہے. یہ چیز حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے. اسی لیے بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ دین کا علم دے، وہ بھی اپنی یہ حیثیت اپنے مخاطبین پر واضح کرتے رہیں کہ وہ پیغمبر نہیں ہیں. عام انسانوں کی حیثیت سے اللہ نے اگر ان کو کچھ علم دیا ہے یا انہوں نے کسی خاص علم میں محنت کی ہے تو اس پر اللہ کے شکر گزار ہوں، لیکن لوگوں کو اپنا غلام نہ بنائیں، ان میں آزادی اور حریت پیدا کریں، ان کو سوچنے کے طریقے سکھائیں، ان کو تعصبات کے بغیر رائے قائم کرنے کی تعلیم دیں، اور ان میں اگر کوئی عقیدت پیدا کرنی ہے تو وہ اللہ کے پیغمبر سے پیدا کریں، اس لیے کہ وہی اس کے مستحق ہیں کہ کوئی بندہ مومن ان کو اپنی عقیدت کا مرجع بنائے. باقی لوگ ہمہ شمہ انسان ہیں، انسان کی حیثیت سے اگر کوئی خدمت کرتے ہیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، لیکن وہ کسی تعصب کا موضوع نہیں بن سکتے. اسی طرح یہ بات علماء کے مخاطبین کو بھی بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انہیں حق کا سچا طالب بن کے رہنا ہے. اللہ کا پیغمبر زمین پر موجود ہے تو وہ تو یہ مطالبہ کرنے کا حق رکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بینہ پر ہوں، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہی حق ہے، اس لیے تم نے مجھ کو اگر مان لیا تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے سوا یہ کسی اور کا کام نہیں ہے۔ اسے تو اپنے مخاطبین کو بار بار تعلیم دینی چاہیے کہ سب اہل علم دین کے خدام ہیں، سب کی طرف رجوع کرو، سب کی بات سنو، جس کی جو بات اقرب الصواب نظر آئے، زیادہ صحیح نظر آئے، اس کو قبول کرو۔ یہ خیال بھی کرنا غلط ہے کہ اب کسی ایک شخصیت کی ہر بات صحیح ہو سکتی ہے، انسان غلطی کرتے ہیں، صحیح و خطا ہی سے اپنا علم آگے بڑھاتے ہیں، انسان اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ بات کیونکہ بالعموم بتائی نہیں جاتی، اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، تو قوموں میں، جماعتوں میں خاص طرح کی عصبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ عصبیت بعض نظریات سے بھی ہوتی ہے، بعض افراد سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر بھی جب دعوت لے کے اٹھتے ہیں اور اس کی زد ان عصبیتوں پر پڑتی ہے جن سے پہلے انسان کی صدیوں کی محبت ایک تاریخ بنا چکی ہوتی ہے، اس پر پڑتی ہے، تو انہیں مصالحت پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص حق کے معاملے میں ان عصبیتوں کی پرواہ کرنے لگ جائے تو یہ فتنہ ہے، یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے جو تمہاری طرف وحی کی ہے وہ سراسر حق ہے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس میں کسی شیطان کی دراندازی کا کوئی سوال نہیں ہے، اس میں انسان کی صحیح و خطا کا بھی کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ تو ہر لحاظ سے حق ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ اس میں تم کوئی ترمیم کر دو اور اپنی طرف سے کچھ ہمارے ساتھ مصالحت کی بات بھی اس میں بنا کے شامل کر دو۔ یہ افتراء کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ افتراء کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے جھوٹ کوئی بات گھڑ کے اللہ کی طرف نسبت دے دینا۔ ہر درجے میں یہی ہوگا، پیغمبر اگر جو وحی اس کی طرف کی جاتی ہے اس میں ایسی کوئی بات کرے گا تو اس سے بڑا فتنہ کیا ہے جس میں خود پیغمبر مبتلا ہو گیا۔ آگے آپ دیکھیے گا کہ خود پیغمبر کے معاملے میں کتنے سخت لب و لہجے میں تنبیہ فرمائی ہے۔ یہی معاملہ درجہ بدرجہ اہل علم کا ہوگا، ان کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ دین کو سمجھیں۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ان کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ غلطی جب تک ان پر واضح نہیں ہے اور ان کا ضمیر مطمئن ہے کہ وہ اس بات کو یا اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر اس میں انہیں مصلحتوں کے پیش نظر کوئی ترمیم نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کی دعوت میں کیا چیز دین ہے، وہ ہر حال میں بیان ہونی ہے، یعنی وہ جلد بیان ہو، بدیر بیان ہو، ہر صاحب دعوت کا منصب یہی ہے کہ وہ اس کو بے کم و کاست بیان کرے۔ یہ دین ہے، دین ہے تو یہ پہنچنا چاہیے لوگوں تک، کیونکہ انسانوں کا دین کے معاملے میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے ترمیم کر دیں، اسے اپنے فلسفیانہ ذہن کے مطابق بنا لیں، اس میں اپنے خیالات داخل کر دیں۔ یہ تو سمجھنے کی چیز ہے اور پہنچانے کی چیز ہے، یعنی سمجھنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ سمجھ میں آئے اس کو پہنچانا چاہیے۔ ہاں، اس صراحت کے ساتھ کہ ہم انسان ہیں، ہم سے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بے کم و کاست پہنچانا چاہیے۔ جب وہ چیز لوگوں تک پہنچائی جائے گی تو کچھ ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو فی الواقع لوگوں کے جذبات کے خلاف ہوں گی، ان کے تعصبات کے خلاف ہوں گی، ان کی پہلے سے مانی ہوئی باتوں کے خلاف ہوں گی۔ ان کو حکمت کے ساتھ ضرور بیان کرنا چاہیے، لیکن بیان تو ہوں گی۔ کسی وقت براہ راست بیان ہوں گی، کسی وقت بالواسطہ بیان ہوں گی، اور ہر صاحب علم یہ طے کرتا ہے کہ کب کس وقت کیا بات بیان کرنی ہے. اس میں جو حکمت ملحوظ ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس میں کون راضی ہوگا اور کون ناراض ہوگا. اس میں حکمت یہ ملحوظ ہوتی ہے کہ یہ بات لوگوں کے ذہن میں پہنچنی چاہیے. تو گویا بات کو پہنچانے کی مصلحت اور حکمت کے سوا کوئی چیز ملحوظ نہیں رکھنی چاہیے. کب بات کہی جائے، کس موقع پر کہی جائے، انسانوں کو کتنا تیار کیا جائے اور پھر یہ بات کہی جائے، یہ سب تو پیغمبروں نے بھی ملحوظ رکھا ہے، لیکن کسی دنیاوی مصلحت کے لیے، اپنی مقبولیت کو قائم رکھنے کے لیے، اپنے کام کے فروغ کے لیے، وہ راضی ہو جائیں یا راضی رہیں، یہ دیکھیے قرآن مجید نے اس کو فتنہ قرار دیا ہے، یعنی یہ اہل علم کا فتنہ ہے، بلکہ کہا ہے کہ پیغمبر بھی اس فتنے میں مبتلا کیے جاتے ہیں، یعنی انہیں لوگ گرد و پیش میں چاہتے ہیں کہ اس فتنے میں مبتلا کر دیں. اے پیغمبر قریب تھا، یعنی انہوں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی، قریب تھا کہ یہ اس چیز سے ہٹا کر، کس چیز سے ہٹا کر، جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، تاکہ اس قرآن کے سوا تم کوئی دوسری بات ہم سے افترا کر کے پیش کر دو، یعنی ہماری مرضی کی بات، ہماری سمجھ میں آنے والی بات جو ہمیں اچھی لگے. یہ چاہتے تھے کہ تم اللہ کی وحی پیش کر رہے ہو، وہی قرآن ہے، اب قرآن کے سوا کوئی بات اپنی طرف سے ایسی کہو کہ جس سے کوئی مصالحت کی، ساتھ چلنے کی راہ نکلے. ارشاد فرمایا کہ یہ فتنہ ہے جس میں یہ تمہیں ڈالنا چاہتے تھے. تمہارا تو کام ہی یہی ہے کہ بلغ ما انزل الیک، جو تم پر نازل کیا گیا اسے بے کم و کاس پہنچاؤ. لتبین للناس ما نزل الیہم، پیغمبر کا منصب یہی ہے کہ جو بات اس کی طرف نازل کر دی گئی ہے، جو اس پر واضح کر دی گئی ہے، وہ اس کا ابلاغ کر دے بے کم و کاس. مانتے ہیں لوگ، مانے نہیں مانتے ہیں نہ مانے، یہ فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے. فرمایا کہ وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر تم ایسا کرتے تو یہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، یعنی پھر تو سر آنکھوں پر بٹھاتے. یہ جو اس وقت مخالفت کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسکینڈل بنا رہے ہیں، یہ سب چھوڑ دیتے، تمہارے ساتھ پھر ان کی دوستی ہوتی، سر آنکھوں پر بٹھاتے. اگر تم ایسا کرتے تو یہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے. اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. ان میں عن اشارہ کر رہا ہے کہ لَيَفْتِنُونَكَ، یہاں يَصْرِفُونَكَ یا اس کے ہم معنی کسی لفظ پر متضمن ہے، یعنی قرآن سے ہٹا کر کا مفہوم اس میں آ گیا ہے. اللہ کی کتاب نے جو بات بیان کی یا اللہ کے پیغمبر نے جو بات اللہ کی طرف سے جانی اسے وہ چھوڑ دیں، اور ان کی مرضی کی کوئی بات اپنی دعوت میں شامل کر لے، یہ تقاضا کر رہے ہیں، یا کم سے کم جو کچھ یہ چاہتے ہیں اس کو کسی نہ کسی جگہ رکھ لے اور اپنی دعوت کا حصہ بنا لے. تو قرآن نے کہا کہ اس طرح یہ قرآن سے ہٹا کر تمہیں اپنی مرضی کا تابع بنانا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم چونکہ ان کے ایمان کے حریص ہو، ظاہر ہے کہ ہر دائی جب اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی بات سنیں، مانیں، وہ اس بات کو حق سمجھتا ہے، تو اس کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد بھی اسی بات کو صحیح سمجھ کر اختیار کر لے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے ایمان کے حریص تھے، یہی لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یہ لوگ مان لیں، یہ میری بات سنیں، میں ان کا خیر خواہ ہوں، میں ان سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا، میں تو بے مزد بتا رہا ہوں ان کو جو مجھ پر نازل کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم چونکہ ان کے ایمان کے حریص ہو، اس لیے تمہاری اس خواہش سے فائدہ اٹھا کر یہ تمہیں اس فتنے میں ڈالنا چاہتے تھے کہ ایمان و اسلام کی طرف کچھ بڑھنے کا تاثر دے کر، یعنی یہ تاثر دے کر کہ ہم تو بات سننا چاہتے ہیں، ماننا چاہتے ہیں، بس ذرا یہ ہے کہ اپنی دعوت میں کچھ ترمیم کر لیجئے. تاثر دے کر تمہیں آمادہ کریں کہ اپنی دعوت میں تم کچھ ترمیم کر لو اور اس طرح یہ تم کو تمہارے موقف سے ہٹا دیں. تو یہ مخاطبین کا ایک خاص, یوں سمجھ لیجئے کہ ہنر ہے جس کو وہ ایک مرحلے پر آزماتے ہیں. اس کو قرآن نے دائی کا فتنہ کہا ہے, دعوت دینے والے کا فتنہ. پیغمبروں کو اس فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں ان کے مخاطبین, اور یہ بتایا ہے کہ وہ بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعوت مؤثر ہو رہی ہے, پیغمبر کی شخصیت لوگوں کے دل و دماغ میں گھر کر رہی ہے, اس لیے وہ اس کو اپنا لینا چاہتے ہیں لیکن اپنی شرائط پر اپنانا چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح پیغمبر ہے جیسے وہ دعوت پیش کر رہا ہے مانے اسے. اب یہ دیکھیے کہ قرآن نے اس پر کیا تبصرہ کیا ہے. فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے تمہیں مضبوط بنائے رکھا. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ یہ ترغیب ایسی ترغیب ہوتی ہے کہ اس میں پاؤں پھسلنے کے بڑے امکانات ہوتے ہیں. لوگ بات سن لیں گے, یہ کیا ہے, اگر دو چار باتوں کے معاملے میں اخفا سے کام لے لیا جائے یا اس میں صحیح بات نہ کہی جائے تو چلیے باقی بہت سی باتیں تو لوگ مان لیں گے نا. تو یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو انسان کے لیے پا برجا رہنا, استقامت سے کھڑے رہنا آسان نہیں ہوتا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے تمہیں مضبوط بنائے رکھا, یعنی چونکہ تمہارے دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا تو یہ حملہ جب ہوا اور اس طرح کی باتیں کہی گئیں تو طبیعت میں آمادگی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ کچھ بات مانی لی جائے. فرمایا کہ اس موقع پر تمہاری نیکی, تمہارا خیر, تمہارا باطنی اخلاص تمہارے کام آیا اور پھر ہم نے توفیق دی کہ جمے رہو. یہ ہماری توفیق تھی. یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ انسان جب ہر طرح کے فتنوں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور پوری کوشش کے ساتھ محفوظ رکھتا ہے اور پھر کوئی ایسا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جس میں اس کا امکان ہوتا ہے کہ قدم پھسل جائیں گے, تو وہاں اللہ کی طرف سے یہ انعام دیا جاتا ہے کہ وہ خود بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی یہی کہا گیا کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ اگرچہ نوجوان اور یہ جوان رانا اپنے آپ کو محفوظ کیے ہوئے تھے چاروں طرف سے, لیکن ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ جس میں ہمت بہا, اس کے پاؤں بھی پھسل جاتے لیکن پھر ہم نے اپنی برہان سامنے کر لی. یہاں رسول اللہ کو یہی کہا ہے کہ یہ چیز پیدا ہو جاتی اگر ہم نے تمہیں مضبوط نہ بنائے رکھا ہوتا. تو فرمایا کہ تو بعید نہیں تھا کہ تم بھی ان کی طرف کچھ جھک پڑو. یعنی انسان بعض موقعوں کے اوپر ایسی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے. اس کو پہلے فتنہ قرار دیا ہے کہ یہ فتنہ ہے, بڑی آزمائش ہوتی ہے. اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی پیشکش کو سن کر تم بھی کچھ تذبذب میں پڑ گئے تھے, مگر راہ حق پر تمہاری استقامت کے صلے میں, یعنی جو کچھ اس سے پہلے اپنے آپ کو تم نے مضبوط رکھا اس کے صلے میں خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور اس نے تمہیں اس صورتحال سے نکال دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی اور خیر کی توفیق ہے جو مانگنی چاہیے, کیونکہ انسان پیغمبر بھی ہو تو انسان ہی ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے قرآن نے کیا کہا. استاذ امام لکھتے ہیں یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ نبی کے معصوم ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اس کو کوئی تذبذب کی حالت پیش نہیں آتی, اضطراب پیدا ہو جاتا ہے, یعنی خیال ہوتا ہے کہ اس بات پر غور کر لیا جائے, یا کوئی غلط میلان اس کے دل میں خطور نہیں کرتا, یہ مطلب نہیں ہوتا, بلکہ اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اول تو اس کا کوئی میلان کبھی جانب نفس میں نہیں ہوتا. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ نفس کی کسی انگیخت سے متاثر ہو کر وہ کسی غلط چیز کے بارے میں سوچے, بلکہ ہمیشہ جانب خیر میں ہوتا ہے, نیکی کو حاصل کرنے. تو یہاں کیا ہے, لوگ ایمان لے ہیں, لوگ صحیح بات جان لیں, یہاں کوئی ذاتی مفاد نہیں پیش نظر ہوتا. یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور یہ تذبذب پیدا کر دیتی ہے کہ کہیں میں کوئی بڑی سخت بات تو نہیں کر رہا, میں نے کسی بات میں کچھ شدت تو نہیں اختیار کر لی, اگر میں اس میں تھوڑی نرمی کر لوں تو ممکن ہے کہ لوگوں کے دل کھل جائیں. تو اس میں سرتاسر نیکی اور خیر کا جذبہ ہوتا ہے, اس میں حدود سے تجاوز کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. دوسرے یہ کہ جانب خیر میں بھی اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا نظر آتا ہے جو صحیح نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لیتا ہے اور صحیح سمت میں اس کی رہنمائی فرما لیتا ہے. یہاں اسی کو بیان کیا ہے کہ جب ایسی صورت پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پابرجا کر دیا, تمہارے اندر استقامت پیدا کر دی, تمہیں توفیق دی کہ تم اپنی جگہ کھڑے رہو. لیکن اگر پابرجا نہ رہتا پیغمبر, اگر اس موقع پر تذبذب سے نکل کر ان کی مصالحت کی پیشکش کو قبول کر لیتا, اگر جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ مان لیتا, تو پھر کیا ہوتا؟ کہ سن لیں, فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا, اذن لا زکنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات, اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں زندگی میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور موت کے بعد. اتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ جب کسی شخص کو نبوت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے, یعنی یہ کوئی لائسنس نہیں ہوتا, نہ یہ فضیلتوں کا کوئی بیان ہے, بڑی بھاری ذمہ داری ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ دعوت دی ہے, مصیبتیں اٹھائی ہیں, تکلیفیں جھیلی ہیں, ساتھیوں کے اوپر مظالم ہوئے ہیں, اس میں کوئی مرحلہ ایسا آ گیا جب ذرا سا دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ کوئی تھوڑی بات ان کی بھی مان لینی چاہیے, اور اس لیے نہیں ہوا کہ خود کچھ حاصل کرنا ہے, اس پر اتنی شدید تنبیہ ہے. تو فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم تمہیں زندگی اور موت دونوں کا دوہرا عذاب دکھاتے. عام لوگوں کے لیے جو اس طرح کی کسی غلطی پر عذاب یا سزا ہو سکتی ہے, تمہارے لیے وہ دوہری ہوتی, دوہرا عذاب سکھاتے. اور یہ بھی میں عرض کر چکا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد یا قوم کا انتخاب کر لیتے ہیں اپنے لیے, تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ معاملات قیامت میں ہوں گے, پھر دنیا میں بھی اس کے لیے جزا و سزا ہے اور آخرت میں, دونوں جگہ. تو یہاں پر بھی دیکھیے خاص طور پر بتا دیا ہے کہ ضیف الحیات و ضیف الممات, یعنی دنیا میں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب. اور فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ اس وقت کوئی ہمارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا اور یہ کہتا کہ ہم اس پیغمبر کے مددگار ہیں, ثم لا تجد لك علینا نصیرا, پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی مددگار نہ پاتے, یعنی خدا کا فیصلہ نافذ ہو جاتا, کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے موقعوں پر, اور نہ اس نے اس طرح کے کوئی محبوب بنا رکھے ہوتے ہیں. ذمہ داری ہے, ادا کرو گے تو دنیا اور آخرت کی نعمتیں پاؤ گے, نہیں ادا کرو گے تو دنیا میں بھی دوہرا عذاب اور آخرت میں بھی دوہرا عذاب. یہ اس پروردگار کے قوانین ہیں جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے. ان چیزوں کو لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد خیال کرتے ہیں کہ یہ عرب کے ایک شخص نے خود گڑھ لیا ہے. یہ اندازہ کر لیں کہ اس میں خود ان سے کس لب و لہجے میں گفتگو ہوتی ہے. پہلے لکھا ہے یعنی دنیا میں بھی دوہرا عذاب چکھاتے اور موت کے بعد آخرت میں بھی, یہ اسی قاعدے پر ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا پہلا دور عام خواتین کا دور ہے, یعنی ان کے لیے وہی قاعدے وہی ضابطے تھے جو عام خواتین کے لیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے, ان کو پیغمبری نہیں دی گئی تھی. آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ دیتے, کسی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھتے, جو کچھ بھی تھا وہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے ویسے ہی تھا. لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ جب ان کے تعلق کو منافقین نے مسئلہ بنا لیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو اسکینڈلائز کرنے کے لیے طرح طرح کے فتنے اٹھانے شروع کر دیے. تو آپ سورہ احزاب میں دیکھیں گے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان خواتین سے یہ کہا کہ کسی کی آزادی سلب نہیں کی جا سکتی, تم اب یہ فیصلہ کر لو کہ کچھ زائد پابندیاں لگانا ناگزیر ہو گیا ہے, کیونکہ ہر وقت اب یہ نہیں ہو سکتا کہ گواہ کھڑے کیے جائیں, ایک بڑا اسکینڈل بن گیا تھا. تو اس طرح کی صورتحال میں اس دعوت کو بڑا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے, یعنی یہ ذمہ داری ہے نا, ذمہ داری غیر معمولی ذمہ داری ہے, تم اس کا تحمل نہیں کر سکو گے. تو لہٰذا ہم پیغمبر سے یہ کہتے ہیں کہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ علیحدگی اختیار کر، تم جاؤ اور آزاد ہو، جہاں چاہے شادی کرو، عام انسانوں کی زندگی بسر کرو، یہاں معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے، سنگین ہو گیا ہے تو اب فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے۔ تو سب نے کہا کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا۔ سیدہ عائشہ نے تو وہ جواب دیا کہ جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے کا ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے والد سے مشورہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ کیوں، میں کیوں مشورہ کروں گی اس معاملے میں، میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اللہ کے پیغمبری کو اختیار کرنا ہے۔ تو جب یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا تو پھر وہاں بھی بالکل یہی مضمون ہے کہ اب سوچ لو، اب اگر تم نے نیکی اور خیر کو اختیار کیا تو دوہری جزا ہے، اور اگر اب کوئی اس طرح کا معاملہ تم سے ہو گیا کہ جو ہم نے حدود قائم کیے ہیں ان کی خلاف ورزی ہو گئی تو پھر دوہرا عذاب۔ تو ذمہ داری کے منصب پر پھر قانون بھی تبدیل ہو جاتا ہے، یہاں پر بھی اسی کو بیان کیا ہے کہ پھر زندگی اور موت میں دونوں کو دوہرا عذاب چکھاتے، یہ ہوتا۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، تم پھر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس میں خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ کو خطاب کر کے کہا ہے، لیکن جو اس میں غصہ محسوس ہوتا ہے اس کا رخ حضور کی طرف نہیں ہے، لیکن عتاب کا رخ اگر غور کیجئے تو انہی منکرین کی طرف ہے جو سمجھوتے کی تجویزیں لے کر آ رہے تھے۔ انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ جس پروردگار کی دعوت کے جواب میں وہ اس طرح کی تجویزیں پیش کر رہے ہیں وہ انہیں کس نگاہ سے دیکھتا ہے، یعنی ان کو بتانا مقصود ہے۔ جیسے بعض اوقات ہم اپنے ہی کسی بچے کو سخت الفاظ میں تنبیہ کرتے ہیں اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے اس کو طرح طرح کے مشورے دے رہے ہیں ان کو کان ہو جائے، تو یہ گویا عتاب کا رخ ادھر ہے، لیکن توجہ اس سخت لب و لہجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائی ہے۔ ارشاد ہوا وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ پہلے تو یہی کریں گے جو پیچھے ہو گیا، تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں، پیغمبر کے منصب میں رکھنا پیدا کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ پیغمبر سے ہو جائے تو اللہ کی جزا و سزا تو ہو جائے گی، وہ ہم جانتے ہیں کہ ایک معمولی سے معاملے میں، جو بظاہر معمولی معاملہ لگتا ہے کہ پیغمبر نے دعوت دی ہے، قوم نے اس کی بات نہیں سنی ہے، پیغمبر کو خیال ہوا ہے کہ میں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ ہیں لا خیر ہے، کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اب تو ان پر عذاب ہی آنا چاہیے، قوم کو چھوڑ کر نکل گئے۔ تو یہ معلوم ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حوالہ دے کر، یعنی سیدنا یونس کا حوالہ دے کر، دو تین جگہ یہ فرمایا ہے کہ ولا تک ان کا صاحب الحوت، تو وہ غلطی نہ کر بیٹھنا کہیں۔ جب تک ہم ایک منصب پر فائز کر کے اس کے تقاضے پورے نہیں کروا لیں گے اس وقت تک تم اپنی قوم کو چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتے۔ تو یہ لوگ اس طرح کی چیزیں پیش کر رہے تھے، اس پر توجہ دلائی اور فرمایا کہ جب یہ ان مصالحت کی تجویزوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، اس طرح کی تجویزیں پیش کر کر کے عاجز ہو جائیں گے، تو پھر انہوں نے آخری قدم بھی اٹھانا ہے، اور وہ آخری قدم یہ ہے کہ یہاں سے تمہیں نکال دیں۔ وَإِن قَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے در پہ ہیں، یعنی اب نوبت یہاں آ جائی ہے کہ پہلے یہ فتنے برپا کرنا چاہتے تھے، اس پہ کامیاب نہیں ہوئے، تو اب چاہیں گے کہ یہاں سے نکالیں، یعنی سرزمین مکہ سے، تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں۔ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، فرمایا لیکن ان کو اب یہ بتا دو، اب یہ کہ نا وہی عتاب جو جن کی طرف ہے وہ اب کھل کے سامنے آ گیا، ان کو یہ بتا دو تم خدا کے رسول ہو، اور خدا کے رسول کو اس کی بستی سے نکالنے کے بعد وہ بستی پھر اس قوم کے لیے بھی نہیں رہتی، تو یہ ہونا ہے۔ یہ سنیے دیکھیے کن الفاظ میں کہا ہے، یہ اس سرزمین سے تمہارے قدم اکھاڑ دینے کے درپے ہیں تاکہ تم کو یہاں سے نکال دیں۔ وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اگر ایسا ہوا تو تمہارے بعد یہ بھی کچھ زیادہ دیر ٹھہرنے نہ پائیں، پھر ان کو بھی اس بستی میں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو ہجرت پر مجبور کر دیا جائے تو اس کے قوم کو چھوڑ کر نکلتے ہی قوم کی امان اٹھ جاتی اور عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ یہ ایک سنت الہی ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ پیشین گوئی اسی سنت کے مطابق کی گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے نکل جانے کے بعد عرب بھرب پوری ہو گئی۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، تم سے پہلے اپنے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں ان کے بارے میں اس سنت کو یاد رکھو اور ہماری اس سنت کو تم کبھی ٹلتے نہ پاؤ گے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ اب ان میں سے کیا راستہ ہے، اس کا انتخاب ان کو کرنا ہے، معاملہ اب آخر میں پہنچ رہا ہے۔ یہ صورتیں اور اس مضمون کی صورتیں وہ ہیں کہ جن میں اب ہجرت قریب آ رہی ہے، آگے ہجرت کی وہ لافانی دعا آ رہی ہے جس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔